السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کل تراویوں کے وقت سے حضرت جی کی طبیعت میں نے ڈھالی کافی ہے، لو بلڈ پریشر ہو گیا تھا کافی، پھر رات کو ایمرجنسی میں بھی گئے تھے. اللہ کا شکر ہے طبیعت ٹھیک ہے، مگر نڈھالی بہت ہے. اس سبب پھر حضرت نے حکم فرمایا تو ابھی حضرت آرام فرما رہے ہیں تو میں آپ کے پاس. ہمارے بزرگ ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، دامت برکات. ان کی اصلاحی خطبات کا مجموعہ ہے جو کہ اسلام اور ہماری زندگی کے نام سے چھپا ہوا ہے، اس میں سے کچھ پڑھنے لگیں. چوتھی جلد ہے اور عنوان ہے برائی کا بدلہ اچھائی سے دیجیے. گزشتہ چند جمعوں سے سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات کا بیان چل رہا ہے. ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں کی ان صفات کو بیان کیا ہے جو ان کی دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی کی موجب ہیں. لہذا اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو تو ان کے لیے ان صفات کا اہتمام کرنا ضروری ہے جو ان آیات میں بیان کی گئی ہیں. ان میں سے پہلی صفت جو ان آیات میں بیان کی گئی وہ نماز میں خشوع اختیار کرنا ہے. اس کا مفصل بیان الحمدللہ ہو چکا ہے. دوسری صفت یا دوسرا عمل جو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی فلا یافتہ مومن وہ ہیں جو لغو اور اعراض کرتے ہیں، لغو سے اعراض کرتے ہیں اور کنارہ کشی کرتے ہیں. لغو یعنی بیہودہ بات، بیکار بات. اور آج کل خاص کر رمضان میں تو ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آج کل تو وقت بہت زیادہ قیمتی ہے. جیسے اگر کاروبار میں پیسے لگا رہے ہوں، کہیں پہ لگانے سے 20 روپے آتے ہوں اور کہیں پہ لگانے سے 100 روپے آتے ہوں، تو کوئی نقصان کرے گا کہ نہیں لگائے گا تو 100 روپے کا نقصان سمجھا جائے گا، اس لیے کہ 100 روپے بھی تو آتے تھے نا، بس لگائے نہیں. تو رمضان میں جو زیادہ ثواب ہے، جو زیادہ برکتیں ہیں، ان کو ضائع کرنا زیادہ بڑا نقصان ہے عام دنوں کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، سب کو توفیق عطا فرمائے کہ رمضان کا کوئی لمحہ ضائع نہ جائے، اس کا ہر ہر لمحہ ویسا گزر پائے جیسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے چلے جائیں. تو فرمایا کہ ایک مطلب یہ ہے کہ اعراض کرتے ہیں اور کنارہ کشی کرتے ہیں. اس آیت کریمہ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے ساتھ بیہودہ گفتگو کرے یا بیہودہ معاملہ کرے تو اس کا جواب ترکی بترکی دینے کی بجائے اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو لغو باتوں سے اور لغو افعال سے بچاتے ہیں. میں نے اپنے والد ماجد رحمہ اللہ علیہ سے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کا واقعہ سنا. ایسی بزرگ ہستی کے ماضی قریب میں اس کی نظیر ملنی مشکل ہے. شاہی خاندان کے شہزادے تھے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے نکل پڑے اور قربانیاں دیں. ایک مرتبہ دہلی کی جامعہ مسجد میں خطاب فرما رہے تھے. خطاب کے دوران بھرے مجمع میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، الیاذ باللہ، ہم نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں. اتنے بڑے عالم اور شہزادے کو ایک بڑے مجمع میں یہ گالی دی، اور وہ مجمع بھی معتقدین کا تھا، یعنی جو حضرت پر اعتقاد رکھتے تھے، ان سے محبت رکھتے تھے، ایسے مجمع میں یہ حرکت کی. تو میرے والد صاحب رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا تو اس کو سزا دیتا، اگر وہ سزا نہ بھی دیتا تو اس کے معتقدین اس کی تکہ بوٹی کر دیتے، ورنہ کم از کم اس کو ترکی بترکی یہ جواب تو دے ہی دیتے کہ تو حرام زادہ تیرا باپ حرام زادہ، لیکن حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ علیہ جو پیغمبرانہ دعوت کے حامل تھے جواب میں فرمایا کہ آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو آج بھی دہلی میں موجود ہیں۔ اس گالی کو ایک مسئلہ بنا دیا، لیکن گالی کے جواب گالی سے نہیں دیا، ماشاءاللہ۔ لہذا تانا کا جواب تانے سے نہ دیا جائے، اگرچہ شرن تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ جیسی دوسرے شخص نے تمہیں گالی دی ہے تم بھی ویسی ہی گالی اس کو دے دو، لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام اور ان کے وارثین انتقام کا یہ حق استعمال نہیں کرتے۔ اچھا، روزہ بھی ہمیں اس کی بڑی تعلیم دیتا ہے۔ ایسا فرمایا گیا کہ کوئی روزے میں الٹی سیدھی بات کرے تو جواب میں کیا کہہ دو؟ کہ بھی میں روزے سے ہوں۔ تو روزے میں ہماری کیسی تربیت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ یہ اچھا موقع ہے، اس موقع کو ہم استعمال کریں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ لہذا تانا کا جواب تانا سے نہ دیا جائے، اگرچہ شرن تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ جیسے کسی شخص نے تمہیں گالی دے دی تم بھی ویسی ہی گالی اس کو دے دو، لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام اور ان کے وارثین انتقام کا یہ حق استعمال نہیں کرتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی یہ حق کبھی استعمال نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ معاف کر دینے اور درگزر کر دینے کا شیوا رہا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے وارثین کا بھی یہی شیوا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ ارے بھائی، اگر کسی نے تمہیں گالی دے دی تو تمہارا کیا بگڑا؟ تمہاری کون سی آخرت خراب ہوئی؟ اور آج کل کے جو حالات ہیں، کوئی ہماری پسندیدہ کسی بندے کو گالی دے دیں، جیسے سیاسی معاملات آج کل چل رہے ہیں، تو ہم سے تو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا، کجا یہ کہ اپنے اوپر گالی ہو، بلکہ تمہارے تو درجات میں اضافہ ہوا کہ اگر تم انتقام نہیں لوگے بلکہ درگزر کر دو گے اور معاف کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دوسرے کی غلطی کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دن معاف فرمائیں گے جس دن وہ معافی کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی قیامت کے دن۔ لہذا انتقام لینے کی فکر چھوڑ دو، معاف کر دو اور درگزر کر دو۔ ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت، ہم نے سنا ہے کہ اولیاء کرام کی شانیں عجیب و غریب ہوتی ہیں، کسی کا کوئی رنگ ہے، کسی کا کوئی رنگ ہے، اور کسی کی کوئی شان ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ ان اولیاء کرام کی مختلف شانیں دیکھوں کہ وہ کیا شانیں ہوتی ہیں۔ ان بزرگ نے ان سے فرمایا کہ تم کس چکر میں پڑ گئے، اولیاء اور بزرگوں کی شانیں دیکھنے کی فکر مت کرو بلکہ اپنے کام میں لگو۔ ان صاحب نے اصرار کیا کہ نہیں، میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کیسے کیسے بزرگ ہوتے ہیں۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ دہلی کی فلاں مسجد میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں تین بزرگ اپنے ذکر و اذکار میں مشغول نظر آئیں گے، تم جا کر ہر ایک کی پشت پر ایک مکہ مار دینا، پھر دیکھنا کہ اولیاء کرام کی شانیں کیا ہوتی ہیں۔ چنانچہ وہ صاحب گئے، وہاں جا کر دیکھا تو واقعتاً تین بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ذکر میں مشغول ہیں۔ انہوں نے جا کر پہلے بزرگ کو پیچھے سے ایک مکہ مارا تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا تک نہیں، بلکہ اپنے ذکر و اذکار میں مشغول رہے۔ جب دوسرے بزرگ کو مکہ مارا تو انہوں نے بھی پلٹ کر ان کو مکہ مار دیا اور پھر اپنے کام میں واپس مشغول ہو گئے۔ جب تیسرے بزرگ کو مکہ مارا تو انہوں نے پلٹ کر ان کا ہاتھ سہلایا اور کہا کہ کہیں آپ کو چوٹ تو نہیں لگے۔ اس کے بعد یہ صاحب ان بزرگ کے پاس واپس آئے جنہوں نے ان کو بھیجا تھا۔ ان بزرگ نے ان سے پوچھا کہ کیوں بھائی، کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ بڑا عجیب واقعہ ہوا، جب میں نے پہلے بزرگ کو مکہ مارا تو انہوں نے پلٹ کر مجھے دیکھا بھی نہیں، اور جب دوسرے بزرگ کو مکہ مارا تو انہوں نے بھی پلٹ کر مجھے مکہ مار دیا، اور جب تیسرے بزرگ کو مکہ مارا تو انہوں نے پلٹ کر میرا ہاتھ سہلانا شروع کر دیا۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ، جنہوں نے تمہیں مکہ مارا تھا انہوں نے زبان سے کچھ کہا تھا؟ उन साहब ने बताया कि ज़ुबान से तो कुछ नहीं कहा, बस मुक्का मारा और फिर अपने काम में मशगूल हो गया। उन बुज़ुर्ग ने फरमाया कि अब सुनो, पहले बुज़ुर्ग जिन्होंने बदला नहीं लिया उन्होंने ये सोचा कि मैं अपना वक्त बदला लेने में क्यों ज़ाया करूँ, अगर इसने मुझे मुक्का मारा है तो मेरा क्या बिगड़ गया, अब मैं पीछे मुड़ूँ और ये देखूँ कि किसने मुक्का मारा है और फिर इसका बदला लूँ, जितना वक्त इसमें सर्फ होगा वो वक्त मैं अल्लाह ताला के जिक्र में क्यों ना सर्फ कर लूँ। सुभान अल्लाह। इन पहले बुजुर्ग की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स को बादशाह ने बुलाया और उससे कहा कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक आलीशान इनाम दूंगा। अब वो शख्स इस इनाम के शौक में दौड़ता हुआ बादशाह के महल की तरफ जा रहा है, वक्त कम रह गया और उसको वक्त पर पहुंचना है, रास्ते में एक शख्स ने उसको मुक्का मार दिया। अब ये शख्स उस मुक्का मारने वाले से उलझेगा या अपना सफ़र जारी रखेगा कि मैं जल्द अज जल्द किसी तरह बादशाह के पास पहुंच जाऊं। जाहिर है कि उस मुक्का मारने वाले से उलझेगा नहीं, बल्कि वो तो इस फिक्र में रहेगा कि मैं किसी तरह जल्द अज जल्द बादशाह के पास पहुंच जाऊं और जाकर इससे इनाम वसूल करूं। इसी तरह ये बुज़ुर्ग उस मुक्का मारने वाले से नहीं उलझे बल्कि अपने ज़िक्र में मशगूल रहे ताकि वक्त ज़ाया ना हो। ये भी अल्लाह वालों से सीखने की चीज़ है, कौन सी चीज़ ज़्यादा कीमती है, कौन सी चीज़ कम कीमती है, किस पर क्या कुर्बान किया जा सकता है। क्या हर मौका लड़ाई का होता है? क्या हर मौका माफ़ करने का होता है? क्या हर मौका बदला लेने का होता है? कौन से मौके पे अल्लाह ताला को क्या बात ज़्यादा पसंद आएगी? आज मैं खड़ा हूँ, मेरे हिसाब से, मेरे हालात और वाकयात के हिसाब से अल्लाह ताला के यहाँ पसंदीदा बात ज़्यादा क्या है? ये अल्लाह वालों की सोबत में रह के अल्लाह ताला की तरफ से अता होता है। अजीब बात है, यकीन आए ना आए, किताबें पढ़ने से, वाकयात पढ़ लेने से बहरहाल ये चीज़ नहीं मिलती। अल्लाह ताला चाहे किसी को बराह रास्त दे दें वो एक अलहदा बात है, जैसे किसी के घर के ग्राउंड में खुदाई कर रहा हो कि चलो कमरा नया बना लें और सोने की देख नीचे से निकल आए तो कोई एक शायद ही कोई हो ऐसा कभी, वरना ऐसा होता नहीं होता। तो इसलिए ज़ाबता यही है अल्लाह वालों की सोहबत में वक्त गुजारना। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लगता है कि कोई नफ़ा नहीं हो रहा, समझ नहीं आता। वैसे भी हमारा मिजाज ऐसा बन चुका है कि हर चीज़ जल्दी 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 चाहिए, घास उगाने का टाइम नहीं है, लिहाजा बनी बनाई घास लेकर आओ लगा दो। एक माशरे में एक वैसे भी इंसान की तबीयत में अल्लाह ने उजरत रखी है, दूसरा आजकल के हालात में जल्दी इतनी चाहिए है, इतनी चाहिए है कि दवाई खाएं तो फौरन असर हो जाए, फौरन ठीक हो जाए, और जो आराम आराम से करने वाले काम हैं वो तो आराम आराम से ही होंगे, वो तो फौरन नहीं हो सकते। अब कोई बंदा कहे कि जी दूध से हड्डियां मजबूत होती हैं तो मैं अब दूध पी रहा हूँ, मेरी हड्डियां क्यों नहीं मजबूत हो गई कल सुबह, हैं महीने में क्यों नहीं हो गई, दो महीने में क्यों नहीं हो गई? ये तो दूध पीने वाला देखता है कि अब 70 साल का हो गया मगर हड्डियाँ ठीक हैं। ये तो दूध पीते रहने का नफ़ा है जो कि दूध पीते रहने से मिलता है। तो अल्लाह वालों की सोबत में रहने से उसका नफ़ा मिलता है और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, और ये ऑनलाइन नहीं हो सकता काम। बाहर अल्लाह वालों की सोबत में बैठना इसका अपना असर है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। तो दूसरे बुजुर्ग जिन्होंने बदला ले लिया उन्होंने ये सोचा कि शरीयत ने यह हक दिया है कि जितनी ज्यादती कोई शख्स तुम्हारे साथ करे उतनी ज्यादती तुम भी इसके साथ कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब तुमने उनको एक मुक्का मारा तो उन्होंने भी तुम्हें एक मुक्का मार दिया, तुमने ज़ुबान से कुछ नहीं कहा तो उन्होंने भी ज़ुबान से कुछ नहीं कहा। हज़रत थानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बाज़ बुज़ुर्गों से ये जो मनकूल है कि उन्होंने अपने साथ होने वाली ज़्यादती का बदला ले लिया, ये बदला लेना भी दर हकीकत उस शख्स की खैर ख्वाही की वजह से होता है। इसलिए कि बाज़ औलिया अल्लाह का ये हाल होता है कि अगर कोई शख्स उनको तकलीफ़ पहुँचाए या उनकी शान में गुस्ताखी करे और वो सब्र कर जाएं तो उनके सब्र के नतीजे में वो शख्स तबाह व बर्बाद हो जाता है। دوبارہ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ بعض اولیاء اللہ کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کو تکلیف پہنچائے یا ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور وہ صبر کر جائیں تو ان کے صبر کے نتیجے میں وہ شخص تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے ساتھ کی ہوئی زیادتی پر ایسا عذاب نازل فرماتے ہیں کہ ایسے عذاب سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ اس ولی کا صبر اس شخص پر واقعہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ والے بعض اوقات اپنے ساتھ کی ہوئی زیادتی کا بدلہ لے لیتے ہیں تاکہ اس کا معاملہ برابر ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا اس پر عذاب نازل ہو جائے۔ جیسے اگر کوئی بندہ مجھے کچھ کہہ رہا ہے تو میں برداشت کر لوں گا، مگر میرے بچے کو کچھ کہے گا تو بہت مجھے زیادہ تکلیف ہوگی اور میں اس کی طبیعت درست کرنا چاہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی اپنے محبوب بندوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، تو یہی فرما رہے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراضگی میں اس کے ساتھ، جیسے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ مت کھاؤ اور اس نے سنا نہیں، اور پھر نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کام کا نہ رہے، وہ والا ہاتھ کام کا نہ رہے۔ تو اس کی بھی علماء نے تشریح یہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ان کے لیے شفقت کا معاملہ فرمایا، کہ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا تو اس سے بہت زیادہ سخت ہوتا۔ تو حضرت ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اس بات پر اشکال ہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ عجیب معاملہ ہے کہ اولیاء اللہ تو اتنے شفیق ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر کی ہوئی زیادتی کا بدلہ نہیں لیتے، مگر اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر تلے ہوئے ہیں کہ اگر بدلہ نہ لیا جائے تو وہ ضرور عذاب دیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولیاء اللہ کی شفقت اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت کے مقابلے میں زیادہ ہو گئی۔ پھر اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ شیرنی کو اگر کوئی جا کر چھیڑ دے تو وہ شیرنی ترا دے جاتی ہے اور بدلہ نہیں لیتی اور اس پر حملہ نہیں کرتی، لیکن اگر کوئی جا کر اس شیرنی کے بچوں کو چھیڑ دے تو اس شیرنی کو یہ برداشت نہیں بلکہ چھیڑنے والے پر حملہ کر دیتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی شان میں لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے تحمل سے اس کو درگزر فرما دیتے ہیں۔ لیکن اولیاء اللہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں ان کی شان میں گستاخی کرنا اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوتا، اس لیے یہ گستاخی انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ لہذا جہاں کہیں یہ منقول ہے کہ کسی اللہ والے اللہ کے ولی نے بدلہ لے لیا، وہ بدلہ لینا اس کی خیر خواہی کے لیے ہی ہوتا ہے، کیونکہ اگر بدلہ نہ لیا تو نامعلوم اللہ تعالیٰ کا کیا عذاب اس پر نازل ہو جاتا۔ جہاں تک تیسرے بزرگ کا تعلق ہے جنہوں نے فرمایا جنہوں نے تمہارا ہاتھ سہلانا شروع کر دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے خلق کے خدا پر رحمت اور شفقت کا وصف عطا فرمایا تھا، اس لیے کہ انہوں نے پلٹ کر ہاتھ سہلانا شروع کر دیا۔ لیکن اصل طریقہ سنت کا وہ ہے جس کو پہلے بزرگ نے اختیار فرمایا، اس لیے کہ اگر کسی نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے تو میاں کہاں تم اس سے بدلہ لینے کے چکر میں پڑو گے، کیونکہ اگر تم بدلہ لے لو گے تو تمہیں کیا فائدہ مل جائے گا، بس اتنا ہی ہوگا کہ سینے کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، لیکن اگر تم اس کو معاف کر دو گے اور درگزر کر دو گے تو سینے کی آگ کیا بلکہ جہنم کی آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہم نے سب کو معاف کر ہی دینا چاہیے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا چاہیے کہ اللہ جن کے ساتھ میں نے زیادتی کی جانے میں انجانے میں، کوئی ایسا موقع بنا دیں، کوئی ایسی سبیل بنا دیں کہ میں ان سے معافی مانگ لوں، ان کو بدلہ دینا ہے تو بدلہ دے دوں، اور بدلہ دلانے میں آپ میری مدد فرما دیں۔ کیا پتہ کبھی کہیں سڑک پہ جا رہے تھے، پتہ بھی نہیں لگا کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، دوسرے کو تکلیف ہو گئی، کسی کو ویسے ہی مذاق میں بات کی، آپ کو محسوس بھی نہیں ہوا، اس بیچارے کا دل چیرا گیا، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ اللہ سے ہی ہم مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا برا کر دیا, البتہ آپ کو تو معلوم ہے, آپ ہماری مدد فرما دیں کہ مرنے سے پہلے پہلے ان سے ہم معافی مانگ لیں, معافی تلافی کا, دلے بدلے کا کوئی معاملہ ہو سکے تو ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج کل ہمارے گھروں میں, خاندانوں میں, ملنے جلنے والوں میں دن رات یہ مسائل پیش آ رہے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا اور فلاں نے یہ کر دیا. اب اس سے بدلہ لینے کی سوچ رہی, دوسروں سے شکایت کرتے پھر رہے ہیں, اس کو تانا دے رہے ہیں, دوسروں سے اس کی برائی اور غیبت کر رہے ہیں, حالانکہ یہ سب کام گناہ کے ہیں, لیکن اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر دو تو تم بڑی فضیلت اور ثواب کے مستحق بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا, بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بات تو ذہن میں آ گئی کہ صبر کرنا ہے, معاف کرنا ہے, مگر ہمت نہیں پڑی, ایسا ہو سکتا ہے نا. تو ایسے میں بھی اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ ہمت نہیں پڑی, بات تو سن لی ہے, سمجھ بھی آ گئی ہے, ہمت نہیں پڑ رہی صبر کرنے کی, معاف کرنے کی, آپ مجھے ہمت حوصلہ عطا فرما دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمت حوصلے والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی ہمت حوصلہ ملتا ہے. اللہ والوں کے پاس یہ ہمت ہوتی ہے, ان کی صحبت میں بیٹھنے سے یہ ہمت ملتی ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ دوسرے کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دو, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جن کے ساتھ عداوت ہے وہ سب تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے. سبحان اللہ, اگر آج ہم اس فارمولے پہ زندگی گزارنا شروع کر دیں تو کتنی ہی زیادہ نفرتیں ختم ہو جائیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ دوسرے کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دو, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جن کے ساتھ دشمنی ہے وہ سب تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یعنی قرآن مجید کی آیت کا مفہوم ہے کہ یعنی یہ عمل انہی کو نصیب ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرماتے ہیں, اور یہ دولت بڑے نصیب والوں کو حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب والا بنا دے کہ ہمیں صبر کی دولت مل جائے. حضرات انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تانا نہیں دیتے, حتیٰ کہ اگر کوئی سامنے والا شخص تانا بھی دے تو بھی جواب میں یہ حضرات تانا نہیں دیتے. غالباً حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے کہ قوم نے ان سے کہا کہ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ تم انتہا درجے کے بے وقوف ہو, احمق ہو, اور ہم تمہیں کاذبین یعنی جھوٹوں میں سمجھتے ہیں, تم جھوٹے معلوم ہوتے ہو. وہ انبیاء علیہ السلام جن پر حکمت اور صدق قربان ہیں ان کے بارے میں یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں, لیکن دوسری طرف جواب میں پیغمبر فرما رہے ہیں جو کہ قرآن مجید میں بتایا گیا کہ اے قوم میں بے وقوف نہیں ہوں, بلکہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں. ایک اور پیغمبر سے کہا جا رہا ہے ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم گمراہی میں پڑے ہوئے ہو, یعنی یہ لوگ کہہ رہے ہیں اور قرآن بتا رہا ہے کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم گمراہی میں پڑے ہوئے ہو, اور جواب میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا ہوں. آپ نے دیکھا کہ پیغمبر نے تانے کا جواب تانے سے نہیں دیا. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہمارے سامنے کوئی الٹا سیدھا ہو تو کچھ اللہ سے مانگنے کا موقع, کچھ سوچ کے عمل کرنے کا موقع ہمیں میسر آئے کہ صحیح چیز کیا ہے. اور جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی کہ ہر وقت سوچنا ممکن نہیں ہوتا, کبھی ایک دم سے فوراً سے کچھ ہو جاتا ہے, تو یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے جو ایک دم سے فوراً سے کچھ ہو جاتا ہے نا, یہ درست ہو جاتا ہے. یہ جو ایک دم سے فوراً سے ہم نے کچھ رد عمل کرنا ہوتا ہے, یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے یہ خود بخود درست ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات پوچھو بھئی آپ نے یہ کیوں کیا, کرنے والے کو وجہ پتہ نہیں, مگر اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے, اس کی تربیت صحیح فیل کی طرف ہوئی ہے. اس سے عملی علمی وجہ پوچھو گے اس کو بعض اوقات معلوم نہیں ہوگی, مگر اس کی تربیت صحیح ہوئی ہے اس لیے عمل صحیح ہو جائے گا. جیسے چھوٹے بچے گھر میں ہوتے ہیں جو والدین نے گھر میں نظم بنایا ہوتا ہے صفائی ستھرائی کا، اٹھنے بیٹھنے کا، سونے جاگنے کا، وہ بچہ خود بخود اس میں ڈھل جاتا ہے. بچے کو پوچھو کیوں کر رہا ہے، بچہ بتا سکے گا؟ نہیں. مگر اس کی زندگی اچھی چل رہی ہے. تو کچھ کو تو اللہ نے صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ عقلی طور پہ، علمی طور پہ بات کو سمجھ بھی سکتے ہیں. بہت ساروں کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہوتی. اور آج کل کی زندگی کی مصروفیت ایسی ہے کہ یہ صلاحیت حاصل کرنے کے لیے بھی وقت چاہیے. تو ایسے میں شارٹ کٹ بھی یہی ہے، چاہے کسی کو لانگ لگے چاہے کسی کو لمبا لگے، چھوٹا راستہ بھی یہی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے. اس لیے کہ چھوٹے وقت میں جتنا لمبا سفر طے ہو جاتا ہے یہ بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ تجربہ ہی کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے تجربے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، ان پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، ٹخنے لہو لوہان ہو رہے ہیں، لیکن زبان سے یہ الفاظ جاری ہیں، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ جاہل ہے اور اس کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے. انبیاء علیہ السلام کبھی کسی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، گالی کا بدلہ گالی سے نہیں دیتے. وہ اہل مکہ جنہوں نے مکہ میں رہنے والے صحابہ اکرام کی زندگی عذاب کر دی تھی، ان صحابہ اکرام کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جا رہا تھا، پتھر کی سلیں ان کے سینوں پر رکھی جا رہی ہیں، ان کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، ان کا کھانا پینا بند کیا جا رہا ہے، ان کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. 13 سال تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کو ظلم کی چکی میں پیسا، لیکن اسی شہر مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح بن کر داخل ہوئے، تو اس موقع کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ میں اس شان سے داخل ہو رہے ہیں کہ آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے. کوئی دوسرا فاتح ہوتا تو اس کی گردن تنی ہوئی ہوتی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن جھکی ہوئی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور زبان مبارک پر یہ آیت جاری ہے کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے وہ مامون ہے، اور جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے، اور جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے، اور جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے. پھر آپ نے تمام اہل مکہ کو جمع کر کے فرمایا کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے اور تم سب آزاد ہو. یہ سلوک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا جو آپ کے خون کے پیاسے تھے. بہرحال انبیاء علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ برائی کا جواب برائی سے مت دو، گالی کا جواب گالی سے مت دو، بلکہ اپنے مقابل کے ساتھ احسان کرو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے جتنے طریقے ہیں وہ سب سنت ہیں. ہم نے صرف چند ظاہری چیزوں کا نام سنت رکھ لیا ہے، مثلا داڑھی رکھ لینا، خاص طریقے کا لباس پہننا. جتنی سنتوں پر بھی عمل کی توفیق ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن سنتیں صرف اسی کے اندر منحصر نہیں ہیں، بلکہ یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دو، گالی کا جواب گالی سے نہ دو. اگر اس سنت پر عمل ہو جائے تو ایسے شخص کے بارے میں قرآن شریف کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو البتہ یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. یہ بڑے ہمت کی بات ہے کہ آدمی کو غصہ آ رہا ہے اور خون کھول رہا ہے، اس وقت آدمی ضبط کر کے حدود پر قائم رہے اور سامنے والے کو معاف کر دے اور راستہ بدل دے. قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ جو لغو باتوں سے کنارہ کش رہنے والے ہیں آپ حضرات ذرا سوچیں کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت حاصل ہو جائے تو پھر دنیا میں कोई झगड़ा क्या बाकी रहेगा? सारे झगड़े, सारे फसादात, सारी दुश्मनियाँ, सारी अदावतें इसी वजह से हैं कि आप आज हम इस सुन्नत पर अमल नहीं हैं। अगर अल्लाह ताला अपने फजल से इस सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमा दें तो ये जो दुनिया के आज झगड़ों की दुनिया आज झगड़ों की वजह से जहन्नम बनी हुई है, जिसमें अदावतों की आग सुलग रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अमल करने के नतीजे में जन्नत बन जाए, गुलो गुलजार बन जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जब भी आपको किसी से तकलीफ़ पहुँचे तो ये सोचें कि मैं बदला लेने के किस चक्कर में पड़ूँ, इसको और बदला लेने के किस चक्कर में पड़ूँ, हटाऊँ इसको और अल्लाह अल्लाह करूँ और इसको माफ़ कर दूँ। असल में होता यह है कि एक शख्स ने आपके साथ ज़्यादती कर ली, आपने उससे ज़्यादती कर ली, अब दूसरा शख्स इस ज़्यादती का बदला लेगा और फिर आप उससे बदला लेंगे, इस तरह अदावतों का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाएगा जिसकी कोई इंतहा नहीं। लेकिन बिलआखिर तुम्हें किसी मरहले पर हार माननी पड़ेगी और इस झगड़े को ख़त्म करना होगा, लिहाजा तुम पहले ही दिन माफ़ करके झगड़ा ख़त्म कर दो। और बहुत दफ़ा ये भी होता है कि हमें इजाज़त भी बदला उस हद तक लेने की दी गई है जिस हद तक हमारे साथ ज़्यादती हुई है, और जब गुस्से में बंदा बदला लेता है तो ये तोला नहीं जा सकता। कोई समझदार हो तो ये है कि उस मुक्का ज़ोर से लगा तो चलो एक इशारे वाला मुक्का मार के बदला ले लिया, मगर जब गुस्से में लेगा तो फिर अब पता नहीं, इसने थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से मार दिया तो फिर अब उसकी तरफ भारी हो गया मामला, पहले इधर भारी था, बदला ज़्यादा ले लिया अब उधर भारी हो गया। तो इस वजह से भी बहुत ये बदला लेने में भी एहतियात और वो पूरा नाप तोल के करना ये आसान नहीं है। ज़माने जाहिलियत में एक तवील जंग हुई जो जंग बसूस कहलाती है। इस जंग की इब्तदा इस तरह हुई कि एक शख्स की मुर्गी का बच्चा था, वो किसी दूसरे शख्स के खेत में चला गया और वहाँ जाकर उसने पौधे ख़राब कर दिए। बस इस पर लड़ाई शुरू हो गई। इन दोनों के कबीले और ख़ानदान वाले आ गए, पहले लाठियाँ निकलीं, फिर तलवारें निकल आईं, फिर यह लड़ाई 40 साल तक जारी रही। जब बाप का इंतकाल होता तो वो अपने बेटे को वसीयत कर जाता कि बेटा और सब काम कर लेना, लेकिन मेरे कातिलों को माफ़ ना करना। सिर्फ एक मुर्गी के बच्चे की वजह से 40 साल तक लड़ाई चलती रही। अगर पहले ही दिन कुरान करीम की इस आयत पर वल्लज़ीन हुम अनिल लग़्वी मुरिज़ून पर अमल कर लेते तो ये लड़ाई उसी दिन ख़त्म हो जाती। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से ये बात हमारे दिलों में उतार दे और हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जो हमने पढ़ा सुना इसके ऊपर अमल करने के लिए अंदर की ताकत चाहिए, अंदर की हिम्मत चाहिए। अंदर की हिम्मत और अंदर की ताकत के लिए अल्लाह ताला ने हमें बुज़ुर्गों की सोबत और ज़िक्र की नेमत अता फरमाई है, और अगर बुज़ुर्गों की सोबत में ज़िक्र हो तो ये और भी बड़ी नेमत है। तो हम थोड़ी देर ज़िक्र की मशक कर लेते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वस्कु रब्बका फी नफ्सिका तज़र्रुअन व खीफतन व दूनल जहरी मिनल क़ौल बिल गुदुवी वला सली वला तक़ुम मिनल गाफिलीन। तो इसका तर्जमा जो कि आसान तर्जमा कुरान में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने फरमाया है, वो लिखते हैं कि और अपने रब का सुबह और शाम ज़िक्र किया करो, अपने दिल में भी आजिज़ी और खौफ के जज्बात के साथ और ज़ुबान से भी, आवाज़ बहुत बुलंद किए बग़ैर, और उन लोगों में शामिल ना हो जाना जो गफलत में पड़े हुए हैं। तो दिल को गफलत से बेदार करने का एक इलाज जो कि अल्लाह ताला बता रहे हैं वो अल्लाह ताला की याद को दिलों में बसाना है, अल्लाह का ज़िक्र करना है। क्योंकि अल्लाह ताला ही कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जब तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हें याद करूँगा। तो जब अल्लाह ताला याद फरमाएंगे तो अल्लाह ताला की रहमत हमारे दिलों पर पड़ेगी, दिलों से गफलत जाती रहेगी, दिलों में नूर आएगा, दिलों को रूहानी ग़िज़ा मिलेगी, पाकीज़ा जज्बात आएंगे, गंदे जज्बात निकलेंगे, ہر اطاعت کی طرف رغبت بڑھے گی، نافرمانی سے نفرت ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب کو یاد کرو اس کے نام سے خالی ہو کر. تو اصل ذکر تو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے نام کی مشق کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو اس کے نام سے یاد کرو. تو ابھی ہم دل ہی دل میں اللہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں ہم اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنے دل ہی دل میں پکاریں گے. اور مثال دینے کے لیے یہ ہے کہ اصل تو اپنا اپنا ذکر ہی ہے، تنہائی کا ہی ہے. یہاں جو کٹھے مل بیٹھ کے کرتے ہیں اس کے بارے میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے. جیسے بعض اوقات گاڑی نہ چلتی ہو تو دھکا سٹارٹ ہو جاتا ہے نا، تو یہ دھکا سٹارٹ ہے، ادھر سے عادت بن جائے تو اپنا ذکر کرتے رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فتوارا قسموں کا، کہ تو اللہ کا جو نام ہے بابرکت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نام کو ذکر کرتے ہوئے اس کی برکت کی لالچ ہونی چاہیے کہ یا اللہ مجھے اپنے نام کی برکت عطا فرمائے، اپنے نام کی مجھے زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. اور حضرت ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ دل ہی دل میں ذکر کرتے ہوئے یہ سوچوں میں گم ہو جاتا ہے اور ذکر سے جاتا رہتا ہے، سمجھتا ہے ذکر کر رہا ہوں، ذکر ہو نہیں رہا ہوتا. ایسے میں تصور باندھ لینا مدد کر دیتا ہے کہ اگر کوئی تصور باندھ لیا کہ میں ذکر کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور میں ذکر سے ہٹ گیا، اب سوچے دوسری چلی گئیں تو وہ رحمت جو نازل ہو رہی تھی وہ گئی، تو اب یہ جو کام کر رہا ہے اس میں لگا رہے گا. ایک تصور کا یہ نفع ہے کہ میرے دل پر اللہ لکھا ہوا ہے، کوئی بھی کیسے بھی سوچ لیں، جب میں ذکر کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمتیں برسا رہے ہیں. اور ایک تصور کا نفع یہ بھی ہے کہ اس کی اپنی تاثیر بھی ہے کہ جیسے ماضی کا کوئی پرانا اچھا واقعہ یاد آ جائے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے، کوئی تلخ واقعہ یاد آ جائے دل میں دکھ آ جاتا ہے. تو وہ تصور کا اثر ہے، جس نے دل کو غمگین کیا، دل کو خوش کیا، آم کا ذائقہ منہ میں آیا تو آم کی لالچ ہوئی کہ آم گرمیاں آ رہی ہیں یار آم کھانا ہے، تو یہ تصور کا اثر بھی ہے. تو اس کے وہ اثر کو بھی لیا جائے اور اس سے ذکر قلبی کو برقرار رکھنے کے لیے مدد بھی لی جا سکتی ہے. تو اللہ کے نام کو تصور کریں کہ دل پر لکھا ہوا ہے، اللہ کی محبت بڑھے گی، شوق بڑھے گا، اطاعت کی طرف رغبت بڑھے گی. ویسے بھی جس کی چیز ہوتی ہے نا، کاپی پینسل لے کے ہم نا جب بھی اپنی ہوتی ہے کتاب پر سب سے پہلے اپنا نام لکھتے ہیں، کاپی پر سب سے پہلے اپنا نام لکھتے ہیں، اپنی ملکیت کا کتنا شوق ہوتا ہے ہمیں. تو بہرحال ہم سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، ہمارے دل پر اگر اللہ لکھا ہو تو کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جس کا یہ بنایا ہوا ہے اسی کا نام لکھا ہوا ہو، حق تو یہی ہے. اسی لیے اس کو دل پر نقش کر کے اس میں دل میں تکرار کریں محبت کے ساتھ، تصور کے ساتھ، اللہ 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 اللہ، اور اتنی تکرار کریں کہ رگ رگ ریشے ریشے میں اللہ تعالیٰ کا خیال دھیان ہمارے بس جائے. پھر اللہ تعالیٰ سے حیا آنے لگے، خلوت میں بھی اکیلے بیٹھے ہوئے بھی کوئی الٹا سیدھا خیال آ جائے تو اس پر شرمندگی ہو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے حیا آنا شروع ہو جائے، تنہائیوں میں بھی غلط کام سوچنے کی بھی ہمت نہ ہو. تو تصور کی آنکھ سے دیکھیں کہ دل پر کیا لکھا ہے، اور تصور کی زبان سے تکرار کر لیں اللہ اللہ اللہ، اور اس سے مانگیں کہ جو اس سے مقصود ہے دل میں پاکیزگی، دل میں قوت، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے. ایک اور آخری بات یہ ہے، حضرت ہی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں آواز دے رہا ہوں بھائی عبد الوارث، بھائی عبد الوارث، اور سامنے بھائی عبد الوارث آ گئے تو اب پھر بھی آواز دیتا رہوں گا، اب تو میں کوئی بات کروں گا نا. تو اللہ اللہ کرتے کرتے دھیان جم جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کر سکتے ہیں. جیسے بندہ بیٹھ کے اپنے محبوب کے سامنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، باتیں کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب تھوڑی دیر ہم ذکر کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جلال والاکرام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے حضرت جی کو کامل شفا عطا فرما، دائمی شفا عطا فرما، یا اللہ جلد شفا عطا فرما، یا اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھیے، ہمیں ان سے زیادہ سے زیادہ فیض حاصل کرنے کی، تربیت کروانے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ جن کے سینے اسلام سے منور نہیں ان کو دین اسلام میں داخل فرما دیجئے، یا اللہ ہم جو مسلمان ہیں ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دیجئے، جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ویسا بنا دیجئے، ہمارے ظاہر اور باطن کی کامل اصلاح فرما دیجئے، کامل اتباع شریعت کامل اتباع سنت عطا فرما دیجئے، یا اللہ عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہماری ہمارے گھر والوں کی آگے آنے والے نسلوں کی یا اللہ دینی تعلیمی تربیت کا ایسا نظم بنا دیجئے جو آپ کو پسند ہے، یا اللہ جو ظالم ہیں ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے، یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، جن ظالموں کے مقدر میں ان کی کرتوتوں کے سبب ہدایت نہیں تو ان کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنائیے، ان کو ان کے انجام بد تک پہنچا دیجئے، اللہ جی آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، اپنا قرب عطا فرما دیجئے، یا اللہ جو اعمال آپ کو پسند ہیں جیسی زندگی آپ کو پسند ہے ویسی زندگی گزروا دیجئے، یا اللہ موت کے وقت کی گڑبڑ سے بچائیے، ویسی موت عطا فرمائیے جیسی آپ کو پسند ہے، یا اللہ قبر کی تکلیف سے حشر کی تکلیف سے محفوظ فرمائیے، آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائیے، یا اللہ جو دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی، جون جون سی خیر مانگی سب مانگتے ہیں عطا فرما دیجیے، جن شرور فتن سے پناہ مانگی سب سے پناہ مانگتے ہیں ہمیں بچا لیجیے، یا اللہ خاتمہ خیر پہ فرما دیجیے، وصلی اللہ تعالیٰ رسول خیر خلقی محمد اجمعین، یا رب العالمین.